لبیک یا سیدا من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون درود پڑھیں ملک محمد و مومنین اکرام آپ تمام احباب کو زحمت دینا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی یہ مناسب لگتا ہے کہ آپ عزاداروں کو جو پورے دن کے قصب و کار کے بعد اس فرش عزا پر آئیں زحمت دی جائے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ لوگ میرے ممبر کے قریب آ جائیں گے تو مجھے پڑھنے میں آپ کی قربت کی وجہ سے آسانی ہوگی، لہٰذا لطف فرمائیے اور ممبر کے تھوڑا قریب آ جائیں، پیچھے کا ماحول اگر خالی رہے مسئلہ نہیں ہے، آگے جب چہل پہل ہوتی ہے تو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد پر۔ تشیع مکتب استقامت و جرأت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا بالآخر ہم اپنے اگلے مراحل کی جانب گامزن ہیں۔ اس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے سورہ مبارکہ فصلت کے جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے، اس کی تیسویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہ ربنا اللہ کہنے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، تو ایسے باشرف افراد پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو میں نزول ہوتا رہتا ہے کہہ رہا ہوں کیونکہ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ تتنزل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں استمرار پایا جاتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ زمانے قدیم میں مثلا انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو یا معصومین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو، یہ وہ باشرف افراد کہ جو ہر دور میں اس قول پر ثابت رہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان کے لیے یہ شرف ہے کہ ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہے گا اور ملائکہ ہنگامِ نزول آ کر ان کو بشارت دیں گے اللہ تخافو ولا تحزنو، خوف زدہ نہ ہو غم زدہ نہ ہو، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ صاحبان استقامت کی جنت اور ہے اور بغیر استقامت کے جو صرف عقیدے کی بنیاد پر ملے گی شاید وہ جنت کا درجہ اور ہو، اور میں اور آپ جس جنت کی تمنا رکھتے ہیں وہ جنت فقط حوروں سے مزین ہمیں نہیں چاہیے، وہ جنت فقط دودھ کی نہروں سے مزین ہمیں نہیں چاہیے، وہ جنت فقط یاقوت و زمرد کے محلات والی نہیں چاہیے۔ آپ اگر ایک عزادار کے دل سے سوال کریں مثلا وہ افراد کہ جو ایسے مناطق میں ایسی دنیا میں دنیا کی کسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بہت آسانی سے ان کو میسر نہیں ہیں. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ مثلا سن لیں مجلس, لیکن جو سننے والا ہو مجلس کو فرش عزا پر بیٹھ کر, اس کو انٹرنیٹ پر سن کر تشفی نہیں ہوتی. وہ جب تک اس فرش کی معنویت کو محسوس نہ کرے, اس فرش کی لذت کو محسوس نہ کرے, اس فرش کی چاشنی کو محسوس نہ کرے, اس کا دل سیر نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مومنین ایک دن میں کئی مجالس میں شرکت کرتے ہیں, کیونکہ جو روح کی تشنگی ہے نا, جو روح کی طلب ہے, وہ تمام نہیں ہوتی فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار حاضر ہوتے ہیں اور اس معنویت کو بار بار لے کر جاتے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایسا ہی ہے آغا. اب اگر آپ اس شخص سے سوال کریں کہ جو ایسے منطقے میں, ایسے ملک میں, ایسی جگہ رہ رہا ہو کہ جہاں عزائے امام حسین علیہ السلام اس کو آسانی سے میسر نہ ہو, اس سے آپ فرش عزا کی اہمیت کو پوچھیے. دیکھیں, میں ایک مقام پر کہہ رہا تھا کہ جب ہم اس عالم ظاہر میں چند ایک نعمت کو محسوس کرتے ہیں تو ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. مثلا آپ اس مادی دنیا میں سب سے بڑی نعمت کس کو قرار دیں گے؟ بصارت کو, دیکھنے کو ایک نعمت ہے, قوت شامہ کو, سونگھنے کی طاقت کو ایک نعمت ہے. ابھی چند سال پہلے جو وہ وائرس آیا تھا, اس میں قوت شامہ ختم ہو جاتی تھی, لوگوں کو کتنی بے چینی ہو رہی تھی. یعنی ایسی چیز کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں, اس کو ہم نعمت قرار دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو میں نے دو نعمتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا, آپ کے ذہن میں سانس جیسی نعمت آئی کہ یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے؟ اچھا, یہ سانس ہے تو قوت شامہ ہے, یہ سانس چل رہی ہے تو قوت باصرہ ہے, یہ سانس چلے گی تو قوت سامعہ ہے, یہ سانس چلے گی تو قوت لامسہ ہے. یہ ساری قوتیں اسی سانس کی بدولت ہے نا آغا. جب تک سانس لے رہے ہیں جب ہی سونگ سکتے ہیں, جب تک سانس لے رہے ہیں جب ہی سن سکتے ہیں, جب تک سانس لے رہے ہیں جب ہی بول سکتے ہیں, جب تک سانس لے رہے ہیں جب ہی سونگ سکتے ہیں. وہ بات الگ کہ آپ کی سماعتیں اتنی بیدار کر دی ولایت نے کہ سانس نہ بھی چلے پھر بھی شانہ ہلا کے کہا جاتا ہے اسماع افہم, سنو اور سمجھو. یہ تو ایک ولایت کی نعمت کی وجہ سے ہے نا. لیکن عالم ظاہر میں آپ دیکھیں تو سانس کی وجہ سے تمام نعمتیں مل رہی ہیں نا آغا. تو یہ جو سانس کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہیں, ہم ساری نعمتوں کو شمار کرتے ہیں مگر اس سانس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی, اس نفس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ بہت متواتر ہے, بلا فاصلہ ہے, بلا فصل ہے, پیدر پہ ہے, اتنی فراوانی سے مل رہی ہے کہ جب تک اس عارضے میں انسان مبتلا نہ ہو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں خصوصاً وہ علاقے جو شیعہ نشین علاقے ہیں, جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے علاقے ہیں, ان میں جا کر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے امام بارگاہوں میں اس تعداد کو ملاحظہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیکھیں اس نعمت کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہمیں آسانی سے مل رہی ہے. آپ جائیں اور جا کر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو آسانی سے فرش عزا تک نہیں آ پاتے, ان سے آپ جا کر پوچھیں کہ بھئی آپ کو کون سی نعمت محرم میں چاہیے, تو وہ کہیں گے کچھ ملے نہ ملے نام حسین اور ذکر حسین مل جائے. تو اب مجھے اور آپ کو جب جنت میں بھیجا جائے گا تو جنت کے درجات ہیں, ان درجات کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. قرآن نے جگہ جگہ جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے. اچھا, جن نعمتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے نا, کہیں ان روز مرہ جو ہم پھل کھاتے ہیں اس کی بھی مثال قرآن میں موجود ہے. چند ایک پھلوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ان پھلوں کو قرآن نے جو بطور تمثیل بیان کیا ہے, بطور مثال ہمارے سامنے بیان کیا ہے, جانتے ہیں کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ابھی ان کے علاوہ ہم کچھ درک کر ہی نہیں سکتے. مٹھاس کو شہد کے علاوہ ہم درک کر ہی نہیں سکتے. پھل میں ہم مثلا انار کے علاوہ ابھی اگر کوئی اور نام آ جاتا اور وہ نام آپ کے سامنے لیا جاتا تو آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا. لہذا اس دودھ کی نہروں کے ذریعے, نہروں کے ذریعے, حوروں کے ذریعے, محلات کے ذریعے, یاقوت کے ذریعے, زبرجد کے ذریعے, زمرد کے ذریعے جو نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اور آپ سمجھے کہ کون سی نعمت وہاں ملنی ہے. وہاں اس سے بڑھ کر نعمتیں ہوں گی. لیکن یہاں جو ہمارا تعلق ہے نا ان مادیات کے ساتھ, اس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, تمہیں ہم اس جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اوروں کی جنت اور ہے, صاحبان استقامت کی جنت اور ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عام جنت سے طیب اللہ انفسکم یا علی, جزاک اللہ, عام جنت سے ہمارا دل سیر ہونے والا نہیں ہے.
جس طرح ایام عظام ہے ہمیں کتنی ہی پرتعیش زندگی مل جائے، کتنی ہی اچھی غذائیں مل جائیں، ہمارا دل ان غذاؤں سے سیر نہیں ہوتا، ہمارا دل علی علی اور حسین حسین سے سیر ہوتا ہے۔ یہ جو علی علی اور حسین حسین سے دل سیر ہو رہا ہے نا، جو آپ مجلس میں جاتے ہیں، دیکھیں مجلس میں آپ جاتے ہیں اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، جا کر مجلس میں بیٹھتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کو، آپ گھر میں فرش عزا بچھاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر آنے کے بعد یہاں پر آنسو بہاتے ہیں۔ آپ مجھے دنیا کی کوئی ایسی قوم دکھا دیجئے کہ جو غم کو خریدنے میں خوشی سے آئے اور آنے کے بعد اس غم کے لیے اپنی جان بھی دے، اپنا مال بھی دے، اس راہ میں اپنے گھر جلنا بھی برداشت کرے، اس راہ میں اسارت کو بھی برداشت کرے، اسیریوں کو بھی برداشت کرے، اس میں اپنے جوانوں کی اسارت کو برداشت کرے، اس غم میں اپنے عزیز ترین فرد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہے کسی میں آگا اتنا حوصلہ؟ ہے کسی میں اتنی جرات؟ ہے کسی میں اتنی استقامت؟ یہ لا الہ الا اللہ کہنا جو فرش عزا ہمیں سکھاتا ہے، وہ کہیں اور سے ہمیں یہ درس نہیں مل سکتا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی، یہ فرش عزا جو مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کا درس دے رہا ہے، کہیں اور ایسی توحید ملے گی آقا آپ کو؟ کہیں اور ایسا نبوت کا عقیدہ آپ کو ملے گا؟ کہیں اور آپ کے سامنے عصمت کے ان پھولوں کی مہک آپ کے مشام تک پہنچے گی؟ یہ فرش عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ لہذا اس فرش عزا پر جب ہم آتے ہیں تو اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں، اصول دین کو، فروع دین کو، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کو، پھر ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے عظیم المرتبت لوگ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرش پر، اس چاندنی پر، اس قالین پر، اس عزا خانے کی گرد پر قربان کر دیے گئے تاکہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر باقی رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک کیا۔ دیکھیں درست ہے کہ 61 ہجری میں حضرت ابو الاحرار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عاشورہ کا سانحہ ہوا ہے 61 ہجری 10 محرم کو، 61 ہجری 10 محرم سے لے کر 1445 ہجری تک عام مسلسل یہ واقعہ سن رہے ہیں، یہ اس قوم کے رشد کا عالم ہے۔ آپ مسلسل اس واقعے کو سن رہے ہیں، خطیب ممبر پر آتا ہے، آپ کے سامنے آ کر فضائل بیان کرتا ہے، آپ کے سامنے آ کر مصائب بیان کرتا ہے۔ میں ایک مصائب کی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے بیان کروں کہ کتنی آشنا ہے یہ قوم، لیکن یہ دل جو کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اس دل کا عالم کیا ہے۔ دیکھیں جب خطیب ممبر پر آتا ہے اور 8 محرم کو آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ حضرت عباس دریا پر گئے، کسی ایک بچے کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اب خطیب اگلا جملہ کہے گا کہ عباس سے علمدار دریا سے پانی بھر کر لے آئے اور بچے سیراب ہو گئے؟ کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے؟ اون محمد گئے، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اون محمد جا کر سیراب ہو گئے؟ قاسم گئے، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ قاسم اب واپس خیموں میں آئیں گے؟ علی اکبر گئے، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اب آ کر اپنی والدہ سے، اپنے والد سے ملحق ہو جائیں گے؟ سب کے ذہن میں ہے نا کہ کیا ہوا، لیکن یہ کربلا کا اثر ہے کہ آپ ہر سال یہ ذکر سنتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیات کے اندر پروردگار عالم نے یہ اثر رکھا ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی معنویت میں اضافہ ہوگا، اس طرح ذکر حسین ابن علی میں خدا نے یہ اثر رکھا ہے کہ جتنی دفعہ سنیں گے آپ کی معنویت میں اضافہ ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے اثر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا۔ واقعہ 61 ہجری میں ہوا، اس واقعے سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو کربلا کا واقعہ سنایا گیا، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس پر گریہ کیا، روایات موجود ہیں۔ اور اتفاقاً ابھی جو میں آپ کے سامنے مسلسل ان روایات کو بیان کر رہا ہوں، اس روایات کو بیان کرنے میں فقط مکتب تشیع نہیں، مکتب اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور حبوت آدم کا مرحلہ طے پایا. حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ پروردگار مناجات کا سلیقہ سکھا. آدم کو اسماء کا علم دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی یا حمید و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جیسے ہی نام حسین آنا تھا آدم علیہ السلام کا دل منقلب ہو گیا. یہ دل کیوں منقلب ہو رہا ہے آدم کا؟ آدم کو بتایا جا رہا ہے حسین ابن علی کے ساتھ کیا ہوگا، نوح کو بتایا گیا امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا، اور سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضرت ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام کے اس قیام تک آیا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو جو میں اور آپ کہتے ہیں نا، کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دین کو بچایا ہے. امام حسین نے فقط کربلا میں دین کو نہیں بچایا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تمام انبیاء کی میراث کو بچایا ہے. جب زیارت وارثہ میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، یہ وراثت کا اعلان اسی لیے کرتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ سلسلہ چلتے چلتے رسول اللہ امیر المومنین اور جناب فاطمہ تک آتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے فقط کربلا میں دین اسلام کی اساس کو نہیں بچایا، تمام انبیاء علیہ السلام کی زحمات کو بچایا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی مشقتوں کو بچایا ہے. اسی لیے امام حسین یہ کہہ کر نکلے تھے، انی لم اخرج اشر ولا بطر ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اور اس سے پہلے جو اپنا تعارف کرایا تھا وہ تعارف یہ تھا، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت محمد ہیں، کہا ہم اہل بیت نبوت ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں کربلا کے میدان میں سید الشہداء علیہ السلام نے ان کی زحمتوں کو اور ریاضتوں کو بچایا ہے. اگر آج امام حسین علیہ السلام کا یہ کام نہ ہوتا تو دین اسلام کی رمق بھی باقی نہ رہتی. یہ حی علی الصلاح کی صدا میرے اور آپ کے کانوں سے نہ ٹکرا رہی ہوتی، یہ حی علی الفلاح کی صدا میرے اور آپ کے کانوں سے نہ ٹکرا رہی ہوتی. بس سید الشہداء علیہ السلام کے اس قیام کے پیچھے آپ سے پہلے کے معصومین کا بھی کردار موجود ہے. کربلا اچانک پیش آ جانے والا حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک اتفاق نہیں ہے. دوسری طرف سے دشمن اپنی تیاری کر رہا تھا، یہاں سے لشکر خدا اپنی تیاریوں میں مصروف تھا. اگر قرآن کے لہجے میں کہوں، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دشمن نے اپنا مکر کیا تھا، انہوں نے اپنی تدبیر کی تھی، اور اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہی. آج حسین کے لشکر کا جان زندہ ہے، شمر فنا ہو گیا، یزید مر گیا، جو جو وہاں تھا وہ مٹ گیا، جو جو یہاں تھا وہ باقی رہ گیا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اس سے بلند ایک صلوات، اس سے بلند ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مجھے متوجہ ہیں، اگر کل ہم اس نہج تک پہنچے تھے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ولی خدا پر اپنے آپ کو قربان کیا، اور کس شان کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ تن و تنہا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع کے لیے نکلی ہیں. کون ہیں یہ معظمہ؟ وہ معظمہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ بابا، خاتون کے لیے سب سے بافضیلت بات یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس کی طرف نگاہ کرے. وہی سیدہ کونین جب بات ولایت پر آئی، جب بات امامت پر آئی، جب بات دین پر آئی، تو کس طرح کمال حجاب کے ساتھ، کمال حجاب کے ساتھ، کمال ستر کے ساتھ، کس طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دفاع کے لیے نکلی ہیں. آپ نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب دربار میں آئی ہیں تو بی بی نے آ کر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کا انداز کیا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ ایسے ہی دربار میں آئی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں مسجد میں آیا کرتے تھے. اگر توجہ کریں اس بات پر، آپ دربار میں اسی انداز سے آئی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے. رسول کے واقعات موجود ہیں، مثلا کوئی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکوا کرنے آئی کہ اس کا شوہر صرف مسجد میں پڑا ہے، صرف نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ بچوں کی فکر، نہ زوجہ کی فکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے واقعات موجود ہیں. جب رسول نے یہ سنا کہ وہ اپنے گھر والوں سے لا تعلق ہے، رسول اللہ کو جلال آیا. رسول کے جلال کی کچھ خاص کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ اندازہ کر لیتے تھے کہ اب رحمت خدا جلال میں ہے، اب رحمت خدا جلال میں ہے. رسول اللہ رحمت خدا نہیں ہے تو کون ہے؟ اب رحمت خدا جلال میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو کیسے پہچانا جاتا تھا؟ آپ جب چلتے تھے نا حالت جلال میں تو آپ کی ابا زمین پر خط پھینکتی تھی. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جب ولایت کے دفاع میں آئی ہیں نا، فاطمہ تو بزت منی یاد رکھیے گا، فاطمہ تو بہجت قلبی یاد رکھیے گا، فاطمہ تو قرۃ عینی یاد رکھیے گا. یہ فاطمہ جو بہجت قلب مصطفیٰ ہیں، وہ فاطمہ جو خون کی چشمے رسول خدا ہیں، وہ فاطمہ جو خود فاطمہ ہیں. جب فاطمہ سلام اللہ علیہا دربار میں آئی ہیں نا تو بی بی نے اتنی بڑی چادر اوڑھی کہ بی بی کی چادر زمین پر خط کھینچ رہی تھی، تنو تنہا علی کی محافظہ بن کر ولایت کا دفاع کرنے کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر سے نکلی. اچھا یہ راوی نے دیکھا کیسے، بیان کرنے والے نے بیان کیسے کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ویسے آئی ہیں جیسے رسول آتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب مسجد میں سب کے دروازے بند کروا دیے گئے تھے تو فقط ایک دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، اور وہ دروازہ تھا علی و فاطمہ کا. اس کے علاوہ اور کوئی دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا. اگر سیدہ، توجہ رکھیے گا، اگر سیدہ اس دروازے سے آتی جو مسجد میں کھل رہا تھا تو اس کے سامنے ہی پردہ لگا دیا جاتا، راوی تو نہ دیکھ پاتا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کیسے آئی ہیں. لیکن سیدہ نے اس دروازے کو استعمال نہیں کیا جو مسجد میں کھلتا تھا، ولایت کے دفاع کے لیے، علی کے دفاع کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے استقامت کا جو مظاہرہ کیا ہے اور جو اپنے گھر سے نکلی ہیں تو اس دروازے سے نکلی ہیں جو شارع پر کھلتا تھا، اور اس دروازے سے ہو کر فاطمہ مسجد میں آئی ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ وہ بی بی جس کے استقبال میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، نہیں نہیں صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ جس کے استقبال کے لیے رسول آگے بڑھتے تھے، جس کے ہاتھوں کو رسول چوما کرتے تھے، اب وہ گھر سے نکلی ہے اپنا حق مانگنے کے لیے. اب وہ گھر سے نکلی ہے اپنا حق مانگنے کے لیے. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی استقامت کا عالم تھا. یہ کربلا اچانک سے پیش آ جانے والا حادثہ نہیں ہے. جب کسی ہمارے عالم سے پوچھا تھا نا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حسین کب شہید ہوئے، کہا قتل حسین فی سقیفہ، حسین سقیفہ میں قتل کیے گئے. یہ معاملہ قدیر سے انحراف کی وجہ سے تھا. اس کربلا کو سمجھنا مجھے اور آپ کو دقت کے ساتھ ہے کہ کیسے حجت خدا کا دفاع کرنا ہے. آگا کربلا تو ایک بارز میدان ہے نا، ایک مشہور میدان ہے کہ جس میں چند نفوس 30,000 کے مقابل، یہ جو 30,000 کی فکر بتائی، یہ تکرار کروں، یہ سب سے کم تعداد ہے یزیدی لشکر کی، سب سے کم تعداد 30,000 بیان ہوئی ہے. اور یہاں پر سب سے زیادہ تعداد جو بیان ہوئی ہے شہداء کی 200، اس سے کم کچھ زیادہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ 30,000 کے مقابلے پر یہ 200 مادی اعتبار سے اگر کیا کیفیت ہے؟ اگر آپ مادی میدان میں دیکھیں تو مادی میدان میں اس 30,000 کے مقابلے پر 200 جو آئے ہیں ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ لیکن جرت کیا ہے، استقامت کیا ہے کہ شب عاشور ان میں سے کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے ہتھیاروں کو تیز کر رہے ہیں. آپ ذرا سا اپنے تصور کو لے کر جائیے اس طرف اور اپنے اس مزاج کے ساتھ پہنچے اس میدان میں. دیکھیں جب بھی کبھی تاریخی واقعات کی تحلیل کیا کریں، میں ہمیشہ اپنے جوانوں سے خصوصاً کہتا ہوں، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نہ ہی میری خطابت ان کے لیے ہوتی ہے، صرف جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، کہ دیکھیں جب بھی آپ کسی تاریخی واقعے کی تحلیل کریں تو اپنے آپ کو اپنے عصر میں محسوس نہ کریں. آپ 1445 ہجری میں بیٹھ کر ضرور واقعہ کربلا کو بیان کریں لیکن محسوس کریں کہ آپ 61 ہجری میں ہیں. اسی کیفیت کے ساتھ اگر میں اور آپ 61 ہجری میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ اگر اسی کیفیت کے ساتھ میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں پہنچ جاؤں اور اس جذبے کے ساتھ پہنچوں کہ مولا میرا جو کچھ ہے وہ آپ پر قربان، تو فرق نہیں پڑتا کہ میں 1445 ہجری میں ہوں یا 61 ہجری میں ہوں. اگر جذبہ یہ ہے کہ آج بھی اگر حسین یا فرزند حسین پر کوئی وقت پڑا تو میرا سب کچھ حاضر ہے، تو آپ حسینی ہیں، تو آپ حسینی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ میں اس وقت ہوتا 11 ہجری میں اور 61 ہجری میں اور نیت یہی ہوتی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے تو بس ان سے لینا ہے، مجھے ان سے لینا ہے، عزت ان سے لینی ہے، مال ان سے لینا ہے، گھر ان سے لینا ہے، اولاد ان سے لینی ہے، دینے کا مرحلہ آئے گا تو کون دے گا؟ آگا یہ شہدائے کربلا سکھائیں گے. اسی لیے زیارات نے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے ان کے ساتھ, جوڑا ہے. ہماری کیفیات معصومین ہم سے بہتر جانتے تھے. یہ جو معصومین علیہ السلام بار بار مجھے اور آپ کو کربلا سے جوڑ رہے ہیں نا, کہ تمہارے حلق سے ایک گھونٹ پانی نہ اترے جب تک حسین یاد نہ آئے. یہ جو بار بار مجھے اور آپ کو معصومین علیہ السلام کربلا سے جوڑ رہے ہیں کہ شب جمعہ آئے کہو السلام علیکم یا عبداللہ, عید الفطر آئے کہو السلام علیکم یا عبداللہ, عید قربان آئے کہو السلام علیکم یا عبداللہ, غدیر آئے کہو السلام علیکم یا عبداللہ, کوئی مناسبت ہو کہو السلام علیکم یا عبداللہ. پانی پیو تو حسین کو یاد کرو, شہید کو دیکھو تو حسین کو یاد کرو, غریب الوطن کو دیکھو تو حسین کو یاد کرو. یہ جو بار بار مجھے اور آپ کو کربلا سے جوڑا جا رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو اتنا بے ارزش نہ سمجھیے کہ آپ کو معصومین علیہ السلام یہ اہمیت دلا رہے, بتا رہے ہیں آپ کی. مثلا زیارت عاشورہ پڑھو تو کیا کہو, اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. دست ادب جوڑ کر کہو, مولا میرے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ جیسی حیات گزار سکوں, آپ جیسی ممات مجھے مل سکے. تو عجب نہیں جواب امام آئے کہ ہمیں یہی صلاحیتیں تو نکھالنی ہے, ہمیں تمہارے اندر یہی بیداری تو پیدا کرنی ہے. تم کربلا سے لا تعلق رہ کر زندگی کرو گے, تم کربلا سے لا تعلق رہ کر زندگی کرو گے. کربلا سے لا تعلق رہ کر آ کر زندگی نہیں ہوتی, حسین سے لا تعلق رہ کر زندگی نہیں ہوا کرتی. جو معاشرہ حسین سے لا تعلق ہو جائے نا, وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, اسے بیدار ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو معاشرہ بھی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوگا, اگر پہلی مجلس آپ کو یاد ہے, انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا, سرکار کی حدیث ہے کہ قتل حسین مومنین کے قلوب کے لیے حرارت ہے. یہ حرارت میں اور آپ کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یہ حرارت کیسی حرارت ہے؟ جب تک بدن میں حرارت ہے, جب تک بدن متحرک ہے. کربلا کا ذکر تحرک کے لیے ہے, جمود کے لیے نہیں ہے. مل کے صلاح پر محمد و آل محمد پر. مجھے بتائیے حرارت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. کربلا کا ذکر تحرک کے لیے ہے. انا لقتل الحسین حرارہ, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل وہ مظلومانہ شہادت سرکار کے فرمان کے مطابق مومنین کے قلوب کے لیے حرارت ہے. کیسی حرارت؟ دو مہینے آٹھ دن کی, شب جمعہ, صرف زیارت امام حسین کو نہیں, لا تبرد ابدا, ایسی حرارت جو کبھی ٹھنڈی نہ ہو. یعنی کربلا کے ذکر میں ایسا تحرک ہو کہ جس میں کسی منزل پر کوئی جمود نہ ہو, کوئی ٹھہراؤ نہ ہو, حرکت رہے, تحرک رہے, بیداری رہے, جرت رہے, استقامت رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا, عاشورہ کے سالہ میں جب بم بلاسٹ ہوا تو ہمارا وہ عام جوان جو کربلا میں عباس علمدار سے الہام لے رہا تھا, اس سالہ میں علم چھوڑ کر بھاگا نہیں, علم کو تھام کر کھڑا رہا. یہ جرت ہے آغا, یہ کربلا کی دیوی جرت ہے, یہ کربلا کا مانوی تبرک ہے. یہ جو مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہوتا ہے نا, یہ تبرک تقسیم کرنا آسان ہے. کوئی آئے اور آ کر اس قوم کو دیکھے کہ عاشورہ بلاس ہوا تھا, واقعا قابل ستائش ہیں, واقعا قابل ستائش ہیں وہ جوانان جو شہید ہوئے, اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. لیکن جو موجود رہے انہوں نے کیا کیا؟ واپس پلٹ کے آ گئے؟ نہیں, آپ اختتام تک جلوس کو پہنچایا, اور اس کے بعد جب چہلوں کے جلوس کا مرحلہ آیا تو اس سے زیادہ مجمع اس چہلوں کے جلوس میں نظر آیا. بلکہ میں اپنے لفظوں کو تبدیل کروں, مجمع نہیں, مجمع تو عام لوگوں کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ استقامت کرنے والے چہلوں کے جلوس میں نظر آئے کہ آپ, ہم حسین ابن علی کے عاشق ہیں, ہمیں اپنا سر دھر پر رکھنے کا شوق نہیں ہے, ہم ہتھیلی پر سر سجا کر آتے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ ہے عاشورہ آغا, یہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مانوی تبرک. کیسے مزاج کو تبدیل کرتی ہے یہ عذاب دیکھتے ہیں. اگر आप किसी माँ से जाकर कहें, माँ को अपने बच्चे से कैसा लगाव होता है कि अपने बच्चे को एक लहजे के लिए भी अपने सीने से जुदा नहीं करती, खुद गीले जमीन पर सो जाती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है, सोला है ना आपने, खुद भूखी रह जाती है, बच्चे को सैर कराती है। आपको मैं बताऊं करबला ने कैसा तहरुक दिया है। अभी आशूरा के अंदर अशरा उला में रोजे जुमा आपने यौम अली असगर बनाया होगा। इस यौम अली असगर में बाज मुंतजमीन से मेरी बात हो रही थी, यौम अली असगर में एक कफनी पहनाई जाती है बच्चे को, तवज्जो रखिएगा, यौम अली असगर में एक कफनी बच्चे को पहनाई जाती है, कफनी यानी कफन, एक कफनी पहनाई जाती है बच्चे को, जिसमें माए आकर ये कहती हैं अली असगर तुम पर हमारा ये शीरख्वार कुर्बान। एक मुंतजिम मुझे बता रहे थे कि मौलाना बाज माए कफन की कमी की वजह से, क्योंकि मजमा ज्यादा है बाज जगह, कफन की तादाद कम है, बच्चे ज्यादा है माशाल्लाह, अब यहां पर माए आकर इल्तिजा करी एक कफन अगर मेरे लाल के लिए मिल जाए। आगा जरा आम दिनों में जाकर किसी मां से तो कहकर देखिए कि आपके बच्चे के लिए कफन लाया हूं, मां मुंह नोच लेगी। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने ऐसा तहरुक दिया है, हुसैन इब्ने अली ने ऐसी जुर्रत दी है, हुसैन इब्ने अली ने ऐसी इस्तेकामत दी है कि वही मां कि जिसका कुल सरमाया ये बच्चा हो, वही मां अपने बच्चे के लिए असगर के नाम पर कफन मांगती हुई दिखाई दे रही है। इस कौम की इस्तेकामत को कौन चैलेंज कर सकता है कि जिसने जिंदगी का सलीका करबला से लिया, जिसने जिंदगी गुजारने का सलीका करबला से लिया हो। तो करबला जुमूद का नाम नहीं है, करबला तहरुक का नाम है। इन्ना लिकतलिल हुसैन हरारा, हुसैन का जिक्र मोमिनीन के कुलूब के लिए हरारत है, हरारत। जब दिल से हरारत निकल जाती है, जब बदन से हरारत निकल जाती है तो क्या होता है आगा, जिस्म मुर्दा हो जाता है। जब जिस्म मुर्दा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद अगर छू लिया तो गुस्ल मसह मैयत वाजिब, खुद उसको गुस्ल देना वाजिब अगर मुसलमान की मैयत है, और अगर उसको छू लिया तो गुस्ल मसह मैयत छूने वाले पर वाजिब, और अगर थोड़ी देर तक वो बदन पड़ा रहे तो उससे ताफुल उठने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र जानते हैं मुआशरे के लिए कैसी हरारत है। जिस मुआशरे में हुसैन हुसैन ना हो, जिस मुआशरे में अली अली ना हो, जिस मुआशरे में हुसैन हुसैन ना हो, जहां पर हुसैन का जिक्र ना हो, जहां पर फिक्र हुसैन ना हो, जहां हयात हुसैनिया की रमक ना हो, वो मुआशरा मुर्दा हो जाता है। जसद मुर्दा का ताफुल रुमाल रखकर दूर किया जा सकता है, मगर अगर मुआशरा मुताफिन हो जाए, मुआशरे के अंदर बदबू फैल जाए, मुआशरा मुर्दा हो जाए, तो रुमाल रख कर मुंह पर आप उसका दिफा नहीं कर सकते, फिर मक्तल आबाद करना पड़ता है। फिर उस मुआशरे का ताफुन कभी दहशतगर्दी की सूरत में, कभी इंतहा पसंदी की सूरत में, कभी तकफीरियत की सूरत में सामने आता है। इसीलिए हुसैन हुसैन करके हम मुआशरे को जिंदा रखते हैं ताकि मुआशरा मुर्दा ना हो सके। मिलके सलावात पढ़े मोहम्मद, तवज्जो कीजिए। हुसैन करबला हयात मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौला मैं कहां, मेरा वजूद कहां, कुछ लफ्ज बदल दूं, इजाजत है आपकी तरफ से? मौला की बारगाह में दस्ते अदब जोड़कर पूछूं, मौला लफ्ज बदल दूं, सलमान मिगदाद अबूजर जॉन, अरे मैं तो उनके कदमों की खाक भी नहीं, आप हमारा हौसला बढ़ा, अल्लाहुम अजल महयाया महया मोहम्मदी वाले मोहम्मद व ममाती ममाता मोहम्मदी वाले मोहम्मद। फिर आगे बड़ी बात, कल्बी ले कल्बे कुम सिल्म, मेरे दिल आपके दिलों के साथ जुड़ा हुआ है आगा, ये कौन सा इतराफ है, ये किसकी बारगाह में मैं और आप कह रहे हैं? मौला की बारगाह में, मौला हुसैन की बारगाह में। कल्बी ले कल्बे कुम सिल्म, मेरा दिल आपके दिलों के साथ जुड़ा हुआ है। अमरी ले अमरे को मुत्तबे, मेरे काम आपके कामों के ताबे हैं। फिर आगे बात बड़ी ज़ियारत है जामे में, माकुम माकुम, मौला मैं आपके साथ हूं। ज़ियारत जामिया वो ज़ियारत है जो तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप और मैं पढ़ सकते हैं, तमाम मासूमीन की खिदमत, रसूलुल्लाह के रोजे पर जाए ज़ियारत पढ़ लें, मौला अली के रोजे में आए ज़ियारत पढ़ लीजिए, इमाम हसन की ज़ियारत चाहे ज़ियारत पढ़ लीजिए। ज़ियारत जामिया कबीरा क्या कह रहे हैं, माकुम माकुम आपके साथ हूं, आपके साथ हूं, एक दफा नहीं ताकीद के लिए दोबारा, माकुम माकुम आपके साथ हूं, आपके साथ हूं। लामा गैरकुम, आपके गैर के साथ नहीं हूं। लामा अदुवकुम, आपके दुश्मन के साथ नहीं हूं। अगर समझ रहे हैं इस माइयत का मकाम क्या है, इस माइयत को मैं और आप दर कर पा रहे हैं, इस फजा में दर नहीं कर पाएंगे। इस माकुम की मंजिलत को समझना है ना, तो आयात की तरफ आइए, मैं आपको समझाता हूं माकुम है क्या। وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, معکم کی منزل بتا رہا ہوں کیا ہے, مائیت کا مرحلہ کیا ہے۔ اگر یہ کریم ہے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی کریمی کا عالم کیا ہے, مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد, ان کی کریمی کا عالم کیا ہے۔ دیکھیں وہ عہدے جو الہی مناسب ہے نا, جو منصب الہیہ ہے, اس میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ مثلا امام علی علیہ السلام کی امامت میں رسول اللہ کی رسالت و نبوت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, صرف خداوند متعال کی توحید میں ایسا نہیں ہے کہ شریک نہ ہوا جنا, ان کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ علی علیہ السلام تھا امام مہدی علیہ السلام, مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ توجہ رکھیے گا اس جملے پر, ان کی امامت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, یہ ایک الہی منصب ہے, یہ ایک الہی عہدہ ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ, یہ ایک الہی منصب ہے۔ انی جائل للناس امامہ, میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا, یہ ایک الہی منصب ہے۔ پوری دنیا مل کر چاہے نا, دنیا کے خاص و عام مل جائیں اور اپنی مرضی سے کسی کو اس منصب پر قرار دینا چاہیں تو سب ایک طرف, خدا کا نظام ایک طرف, پوری دنیا نہ صحیح۔ جو ایک ٹولا گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں کوئی فرق پڑ گیا, بقول شہید سبط جعفر کے تو علی ہو, تو علی ہو, ولی ہو, وسیع ہی رہا, منزلت میں تیرے کیا کمی آ گئی۔ اگر جس کو اللہ نے علی بنایا ہو, اس علی ابن ابی طالب کو اگر کوئی چھوڑ کر جائے گا تو اپنا نقصان کرے گا, علی کا کوئی نقصان نہیں ہونا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا لوگوں کی ذمہ داری تھی, یہ ایک الہی منصب تھا مولا علی علیہ السلام کا۔ لیکن آپ دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض مقامات آپ کے پاس روایات موجود ہیں۔ مثلا آپ نے پہلی محرم کو علماء سے سنا ہوگا ابن شبیب والی روایت, ابن شبیب ان کنت باقی الشیف اب کے لیے حسین, یہ ایک طویل روایت ہے۔ اس میں کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ان غرفوں میں, ان کمروں میں رہنا چاہتے ہو, ان اوتاقوں میں رہنا چاہتے ہو کہ جو اللہ نے جنت میں ہمارے لیے بنائے ہیں, فل ان قتلت الحسین, ان پر لعنت کرو جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے۔ غرفے بنائے ہیں اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے, لیکن آپ کو بھی حضرات محمد و آل محمد تنہا نہیں چھوڑ رہے, نسخہ بتا دیا کہ یہ کرو وہاں ہم سے ملحق ہو گئے۔ ثواب کمانا چاہتے ہو شہداء کربلا والا, زمان و مکان نے تمہیں پیچھے دھکیل دیا ہے, ہمارے پاس ولایت ہے۔ اگر میں اپنے انداز میں کہوں ہمارے پاس ولایت ہے, یعنی کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی ولایت فقط 61 ہجری تک محدود نہیں تھی, حسین کی ولایت تکوینیہ آج بھی جاری ہے۔ ولایت تکوینیہ کیا ہوا؟ یہ تکوین کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ ہے کون, کاف واو نون, آپ کہتے ہیں نا کون و مکہ۔ ولایت یعنی حکومت, تکوینی یعنی کون و مکہ, یعنی حسین کی ولایت و حکومت کون و مکہ پر آج بھی جاری ہے۔ توجہ رکھیے گا, آج بھی جاری ہے۔ آپ نے مقاتل میں سنا ہے جیسے جیسے عاشورے کا دن گزر رہا تھا, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تابانی و نورانیت بڑھ رہی تھی, سن رکھا ہے نا آپ نے علماء سے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, چہرے کی تابانی بڑھ رہی تھی, آنکھوں سے حجاب ہٹ رہے تھے؟ حسین کا نور تو روزے اول اکمل تھا, عاشورہ لوگوں کی نگاہوں پر پڑے ہوئے حجاب کو ہٹا رہا تھا۔ جیسے جیسے عاشورے کا دن گزر رہا تھا لوگوں کی آنکھوں سے حجاب ہٹتے جا رہے تھے, حسین کی حقیقت کچھ کچھ کھلنا شروع ہوئی تھی۔ توجہ رکھیے گا, نور امام حسین علیہ السلام روزے اول اکمل تھا, رسول کے ہاتھ پر جو آ کر سنگریز کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ ہاتھ پر آ کر سنگریز کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ تو کلمہ پڑھ ہی رہے تھے, قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, جو کچھ زمین و آسمان میں ہو کس کی تسبیح کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو یہ سنگریزوں نے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھنا شروع کیا یا ہاتھ پر آنے کے اثر کی وجہ سے کانوں سے حجاب ہٹے تھے کہ میں نے اور آپ نے سننا شروع کیا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین کی ولایت آج بھی جاری ہے. کیا کہہ رہے امام رضا علیہ السلام, چاہتے ہو حسین ابن علی کے اصحاب والا درجہ پاؤ, وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آسان ثواب ہے آغا, جان کا ثواب اگر مجھے اور آپ کو مل جائے نا, بلکہ میں لفظ نہیں ہے میرے پاس, یہ حضرت جان علیہ الصلوۃ والسلام مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو ہم مثال دیتے ہیں نا حضرت جان علیہ السلام کی, وہ مثال اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جان نے بعض چیزوں کو سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے لا کر خود رکھا ہے, اس لیے بار بار ان کی وجہ نا جان کے قدموں کی خاک آگا, ہمارے اماموں کی زینت, اگر ایک ذرہ ہماری قبر میں چلا جائے نا تو یقین جانی قبر منور ہو جائے. پوری دنیا جان کا ثواب آگا کیا ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ ثواب میں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی باٹ ہوں گے اور اس طرف لا کے جان کے عمل کو رکھا جائے گا, اس کو تولا جائے گا؟ آگا جان کا ثواب کیا, یعنی جان تھے نہیں جان ہیں, فرق ہے اس میں. کیا فرق ہے؟ جان اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ میں قربانی نہ دیتے نا تو جان ہوتے, لیکن جان نے اپنے آپ کو حسین ابن علی پر فنا کر کے اپنے آپ کو بقا دے دی. اب جان تھے نہیں جان تو ہیں, یہ جان کا ثواب سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوگا اگر پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے نا, اگر پوری دنیا میں جان کے ثواب کا ایک حصہ تقسیم کر دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہے میرے اس کلام میں, دل کی آواز ہے یہ میرے, پوری دنیا کے لیے کافی ہو جان کا ایک حصہ. امام کیا کہہ رہے ہیں, چاہتے ہو ثواب کو حاصل کرنا, صرف جان نہیں شہداء کربلا کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو, جب ان کی یاد آئے کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا. مجھے یاد ہے پچھلے سال اس یا لیتنی کے لیتا کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, اس دفعہ اس کو بیان نہیں کروں گا. یعنی معصومین بار بار مجھے اور آپ کو بیدار کر رہے ہیں ان زیارات کے ذریعے, کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اے شہداء کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا. زمان و مکان نے پیچھے دھکیل دیا, معصوم نے کہا درست ہے زمان و مکان نے تمہیں پیچھے دھکیل دیا, تم 61 ہجری میں حاضر نہیں ہو پائے, لیکن اپنے آپ کو اس قافلے سے دور نہ کرنا, کہو معکم معکم تو آپ کے ساتھ ہوں, جوڑو اپنے آپ کو اس مائیت کی منزل پر, آؤ اس منزل کو سمجھو اس مقام کو سمجھو. آگا یہ معصومین علیہ السلام بتا رہے مجھے اور آپ کو, معکم معکم یا لیتنی کنت معکم, یہ بار بار جو معکم کا لفظ آ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جوڑنا ہے اپنے آپ کو, متصل ہونا ہے اس منبع نور سے, متصل ہونا ہے اس منبع فیض سے, اور جب میں اور آپ اس سے متصل ہو جائیں گے آغا تو پھر میں اور آپ نہیں رہیں گے, پھر وہ نور ہی نور ہوگا جس نور میں اور آپ ہوں گے. ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں اپنے جوانوں کے لیے, تھوڑی آسان مثال ہے تاکہ میرا مطلب پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. مرحبا بناصرنا, میں نے مثال کے لیے گلاس اٹھایا تھا آغا نے حوصلے کے لیے, آغا جزاک اللہ, سلامت رہیں آپ, خدا بندے مطالعہ آپ کی صداؤں کو سلامت رکھے. ایک اور دفعہ نعرہ لگائیے مولا علی کا نام کا, اور جرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ, یا علی بر محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد. آپ سب الحمدللہ متدینین یہاں تشریف فرما ہیں, اور اتنی فقہ تو ہم میں سے سبھی کو آتی ہے. آگا یہ میرے ہاتھ میں جو پانی ہے نا, اس کو فقہ میں کہتے ہیں آب قلیل, مطلق ہے, اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے, مطلق پانی ہے, لیکن تعداد اس کی کم ہے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں آگا, آب قلیل. اس کے ذریعے مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے, مجھے اور آپ کو کیسے در کرنا ہے ان منازل کو, اس کو کیا کہتے ہیں آگا, آب قلیل. اس آب قلیل کی ایک مشکل یہ ہے کہ ہے یہ مطلق, اس سے ابھی وضو ہو سکتا ہے, لیکن اگر میرا یہ ہاتھ तहारत का हुक्म ना रखे किसी वजह से, किसी चीज से मस हो जाने की वजह से, अब जैसे ही मैं इससे मुत्तसिल करूंगा ना, इस पर से हुक्म तहारत सल्ब हो जाएगा। तवज्जो रखिएगा, इस पर से हुक्म तहारत सल्ब हो जाएगा। अब इससे वजू नहीं हो सकता। किसके वजू नहीं हो सकता? आब कलील से। शरीयत ने बताया है कि इसको पाक करने का एक तरीका है, और वो तरीका यह है कि इसको कुर से मुत्तसिल कर दो। तवज्जो रखिएगा आगा, इसको कुर से मुत्तसिल कर दो। अगर रंग बू जायका तब्दील नहीं हुआ होगा तो अब ये कलील नहीं रहेगा, कुर बन जाएगा। अगर मुत्तसिल हो गया, इत्तेसाल हो गया, कनेक्टेड हो गया, कनेक्शन हो गया, तो ये कलील नहीं रहा, क्या बन गया? कुर। मैं आपको बताऊं करना क्या है, अपने आप को कलील से किल्लत से कसरत की तरफ लेकर जाइए। अब इसी पानी को अगर मैं जाकर दरिया में डाल दूं, अगर काश ये मिसाल आपको समझ में आ जाए, अगर इसी पानी को मैं जाकर दरिया में डाल दूं तो अब कोई इस पानी को कलील नहीं कहेगा, अब कोई इस पानी को कलील नहीं कहेगा। पानी दरिया में होगा, यही पानी होगा, मगर हुक्म किल्लत खत्म हो जाएगा, कसीर का हुक्म लग जाएगा। अब कोई चीज मुत्तसिल होकर इसको नहीं बिगाड़ पाएगी, इसके मिजाज को तब्दील नहीं कर पाएगी। मासूमीन ने मुझे और आपको यह सिखाया है कि अपनी किल्लत को कसरत में बदलना है, अपने इस कलील पानी को दरिया से मुत्तसिल कर दो। जब दरिया नूर से मुत्तसिल हो जाओगे, जब दरिया नूर से तुम्हारा इत्तेसाल होगा, तो तुम कलील नहीं होगे, कसीर होगे। तुम किल्लत के बावजूद ऐसे कसरत में बदलोगे कि दुनिया की निगाहें तुम्हारी तरफ उठेंगी। मिलके सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस किल्लत को कसरत में बदलना है। माकुम माकुम बदलेगी, ला मादुवेकुम। देखिए दो चीजें हैं, दो जुज हैं, माकुम माकुम, ला मा अदुवेकुम। इन दो चीजों को दर करना है, जुड़ना है उनसे और उनके गैर से दूरी इख्तियार करनी है। माकुम माकुम ला मा अदुवेकुम, जुड़ना है उस मुंबई नूर से और उनके दुश्मनों से दूरी इख्तियार करनी है। अब आपको तवल्ला और तबर्रा का मकसद समझ में आया? ये तबर्रा और तवल्ला सिर्फ हजरत रसूल खुदा के दुश्मनों से और रसूल अल्लाह से मखसूस नहीं है कि मैं रसूल से तवल्ला करूं उनके दुश्मनों से तबर्रा करूं, मैं अमीरुल मोमिनीन से तवल्ला करूं उनके दुश्मन से तबर्रा करूं, मैं जनाब जहरा से तवल्ला करूं उनके दुश्मन से तबर्रा करूं। अगर ये चलते चलते मामला इमाम जमान तक पहुंचेगा, सिर्फ वही रुक नहीं जाना, तुम्हें बढ़ते बढ़ते इमाम जमाना से तवल्ला करना है, उनके दुश्मन से तबर्रा करना है। ये है हकीकत तशय्यो, ये है जुर्रत तशय्यो, ये हकीकत तशय्यो दर करनी है उस मुंबई नूर से मुत्तसिल। बेशुमार इस हकीकत से अपने आप को मुत्तसिल कीजिए। जब कलील हो घबराइए नहीं, किल्लत ने कौन सा हमारा बिगाड़ लिया गा? हमेशा हम कलील रहे, और कुरान ने हमारा हौसला बढ़ाया, अक्सरहुम ला याकिलून, अक्सरियत तो कम अकलों की है। हम कलील रहकर भी जीने का सलीका जानते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इल्हाम करबला से लिया है। इन ज़ियारात में मेरा और आपका जो हौसला बढ़ा है ना, अपने आप को एक शिया बच्चा, एक शिया जवान, एक शिया बुजुर्ग, अपने आप को कारवाने करबला से जुदा ना समझे, कारवाने करबला से मुत्तसिल रखे। माकुम माकुम, मिसाल दे रहा था ना कुरानी, क्या होता है माइयत की मंजिल, इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू कल करेंगे। बस एक आया सुन लीजिए, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कौन आया है मिस्कीन बनकर आगा? कौन आया है यतीम बनकर? कौन आया है असीर बनकर? मलाइका है ना, बाज़ रिवायात के मुताबिक किस किस से रोटियां लेकर जा रहे हैं, घर वालों ने सबने रोटियां दी है ना, किस किस की रोटियां, नाम लीजिए, सरकार की रोटी, जनाब अमीर की रोटी, जनाब जहरा की रोटी, इमाम ने हसन अलैहिस्सलाम की रोटी, साथ में और किसकी है, फिजा की रोटी है या नहीं है? माइयत की मंजिल समझाऊं, लेने वाला है मलक, रोटियां लेने आया है फातिमा जहरा के हाथ की, रोटियां लेने आया है पंजतले बाग से, आप मुझे किसी एक रिवायत में दिखा दें कि मलक ने एक रोटी अलग करके कहा हो कि ये रोटियां पंजतल की है, ये रोटियां फिजा की है, ये नहीं लेकर जाऊंगा। जब लेकर जा रहा है तो क्योंकि फिजा माकूम की मंजिल पर है, तो अब मलक भी लेकर जा रहा है कि ये माइयत की रोटियां है। इनकार किया मलक ने, नहीं फिजा की रोटियां नहीं चाहिए, सिर्फ जहरा की लेकर जाऊंगा, फिजा का नहीं, जहरा शहजादी, ये सब बातें की है। नहीं, फिजा अपनी शाही को छोड़कर जहरा के घर पर आई हैं, फिजा फाखरा लिबास को छोड़कर पेवन लगा हुआ लिबास पहन रही हैं, फिजा बेहतरीन गिजाओं को छोड़कर फातिमा जहरा के घर के फाकों को तरजीह दे रही हैं। यह है माइयत, यह है माइयत। मलक भी वो रोटियां जुदा नहीं कर रहा, कल इंशाल्लाह इस पर कुछ और आपके सामने बयान करेंगे। ये माइयत अपने अंदर मुझे और आपको पैदा करनी, जब ये माइयत आ जाएगी ना आगा, तो फिर इस्तेकामत आएगी, फिर हमें तूल तारीख में ऐसे ऐसे अफराद नजर आए कि जिन्होंने खड़े होकर एक जाबिर और जालिम के सामने डट कर हुसैनियत का दिफा किया। यह है तशय्यो की हकीकत। ये जो आज आप इतने मकातिल उबूर करके पहुंचे हैं ना, मैं कभी कभार कहा करता हूं कि तशय्यो को मकतब से ज्यादा मकतल कहना मुनासिब होगा, कि इतने मकातिल उबूर करके आज 1445 में ये शियत पहुंची है। आप इमाम हुसैन अलैहि सलातो वसलाम का जिक्र कर रहे हैं, अगर तशय्यो मकतल से खत्म होती, कताल से खत्म होती, तो करबला में तशय्यो को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तशय्यो की ताकत यही मकातिल है, तशय्यो की ताकत यही जुर्रत और इस्तेकामत है। लाशें कट कट कर गिर रहे हैं, हुज्जत खुदा पर जात को कुर्बान किया जा रहा है, अपने वजूद को हुज्जत खुदा पर मिटाया जा रहा है, और उसके बाद इमाम जब सराहने आ रहे हैं तो पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा कि मौला जन्नत में कहाँ रहूंगा। चिराग जब इमाम ने बुझाया तो तारीकी शब का फायदा उठाकर कोई जा नहीं रहा। लाशों पर जब इमाम अपने असाब के सराहने आए तो पूछने वाले ये नहीं पूछे मौला जन्नत में मेरा मकाम क्या होगा, वो तो हुसैन इब्ने अली ने दिखा दिया। कोई नहीं पूछ रहा, जानते हैं जख्मों पर जख्म खाकर बाद शोहदा जब गिरे, लेकिन ये सदा सारे शोहदा की है। इन्होंने क्या कहा, अवफ़ैत हो यबना रसूलिल्लाह, ए रसूल अल्लाह के फर्जंद क्या हमने वफा कर ली। इस वफादारी को अहले बैत के घराने के साथ मुंसलिक रखना बहुत अहम है। अगर खून दे दिया, जॉन खून दे चुके हैं, जान दे चुके हैं, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सराहने आए हैं, हबीब घोड़े से गिर रहे हैं, बुरैर घोड़े से गिर रहे हैं, अवफ़ैत हो यबना रसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह के फर्जंद क्या हमने अपनी वफादारी का हक अदा किया। इस सनद वफा को लेना कमाल तशय्यो है। बस अजीजाने मोहतरम, गुजर गया आशूरा, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम आशूरा के बाद जिस मुसीबत में मुब्तला हुई है ना, वो मुसीबत आम नहीं है। किसी ने ख्वाब में मेरे और आपके आँख और मौला को देखा, किसी आलिम ने कहा हाय ये करबला की मुसीबत के जिसने हमारी आँखों को ज़ख्मी कर दिया। कहा मौला क्या हुसैन इब्ने अली की शहादत ने आँखों को ज़ख्मी कर, काश काश हुसैन होते तो वो भी इस मुसीबत पर हमारे साथ गिरिया करते, का अब्बास की शहादत अब्बास होते वो भी गिरिया करते, का असगर और अकबर की शहादत का काश अकबर और असगर होते वो भी हमारी मुसीबत पर गिरिया। मौला किस मुसीबत ने आपकी आंखों को जख्मी किया, का ज़ैनब के पड़ते। आज जुमा था नागा, आपने दुआए नुदबा में सदाएं बुलंद की होगी, ऐन तालिबो बे दमिल मकतूले बे करबला, मुंतकिम करबला कहाँ हैं आप, कहाँ हैं खून करबला का इंतकाम लेने वाला। मैं अगर ये सोचता हूँ कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आएंगे, रिवायात भी हैं हमारे पास, इन कातिलीन को कब्रों से उठाकर फिन्नार करेंगे, बाज़ रिवायात हैं, मौला आप आए, आपने आकर खून हुसैन का इंतकाम ले लिया, दिल में एक कसक उठती है, एक दर्द उठता है, मौला रिदाए ज़ैनब का इंतकाम क्या होगा, कोई है आगा इसका इंतकाम, कुछ हो सकता है। इमाम ज़माना उनके फ़र्जंद हैं, जब रसूल अल्लाह के सामने एक जने यहूदिया को लाया गया था ना,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے حجاب کو درست کرو، چادر کو درست کرو، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جنگ میں ایک عورت کو لایا گیا قیدی بنا کر، رسول نے یہودی عورت کے ہاتھ کو کھلوا دیا، رسول اللہ نے یہودی عورت کے سر پر چادر اڑوائی۔ مولا آپ ان کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے یہودی عورت کے سر پر چادر اڑوائی، جس نے یہودی عورت کے ہاتھ کھلوائے۔ امیر المومنین کا جملہ یاد ہے نا آغا، جب حکومت امیر المومنین میں کسی نے فصیل حکومت امیر المومنین کنار پر شام کے سپاہی آئے اور آنے کے بعد کسی عورت کے پیر سے زیور اتار کر لے گئے، مولا علی کہتے ہیں مرنے والے اگر اس پر مر جائیں نا غیرت مند تو ان کے اوپر ملامت نہ کرنا، اتنا بڑا صدمہ ہے یہ۔ یا علی وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر لوگوں نے سمجھا نہیں، رسول اللہ امیر المومنین جناب زہرا لوگ نہیں سمجھ پائے کہ یہ نورانی ہستیاں کون تھیں۔ جانتے ہیں امیر المومنین کے سامنے جب ان کے قاتل کو لایا گیا، امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو میرے قتل کے عوض اگر میں شہید ہو جاؤں نا تو صرف ایک ضرب لگانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ تمہیں وار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور خبردار میرے بعد اس پر زیادہ وار نہ کرنا اور اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا۔ لاشے کو مسلح کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اعضائے بدن کو کاٹ کر لاش کی توہین کرنا، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا۔ امام علی فرماتے ہیں میں نے تمہارے جد امام حسن حسین علیہ السلام کو وصیت کر رہے تھے، کہا میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ لاش کی توہین نہ کی جائے چاہے لاشا کاٹنے والے نجس العین حیوان کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امیر المومنین کی وصیت ہے۔ پھر امیر المومنین نے کیا کیا؟ ابن ملجم کی مشکوں کو کھلوایا، اس کو وہ شربت پیش کیا جو مولا علی کے لیے لایا گیا تھا۔ جب گھر سے جا رہے تھے کیا کیا تھا؟ ام کلثوم ان مرغابیوں کو جب تک غذا دے سکو اپنے گھر میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے پیاسے رہ جائیں۔ یتیموں کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے یتیموں کے بارے میں کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کام و دہن تر ہوں اور یتیم کوفہ کے بھوکے رہیں۔ یہ علی لوگوں نے آپ کو نہیں سمجھا، آپ نے اپنے قاتل کے لیے کہا تھا نا کہ اس کا لاشا مسلح نہ کرنا، آپ نے یہودی عورت کے پیر سے زیور چھنجانے پر کہا تھا نا کہ غیرت مند اگر اس پر مر جائیں تو ملامت نہ کرنا، آپ نے مرغابیوں کے آب اتارنے کی سفارش کی تھی نا، آپ نے کوفہ کے یتیموں کے لیے وصیت کی تھی۔ یہ علی دنیا نے آپ کو نہ سمجھا، آپ کی پوتی کے رخسار پر تماچے لگائے گئے، آپ کے حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا، ایک انگوٹی کی خاطر آپ کے حسین کی انگلی کو قطع کیا گیا۔ یا علی آپ اپنے قاتل کے لیے وصیت کر رہے ہیں، ذرا 61 ہجری کے عاشورہ میں آئیے، آپ کے حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا ہے، جمال ملون کیا کر رہا ہے؟ ایک انگوٹی کے لیے انگلی کو قطع کیا، دیکھا کمر پر پٹکا بندا ہے، بڑا قیمتی ہے، پٹکے کو اتارنا چاہا مگر حسین ابن علی کا ہاتھ پٹکے پر تھا، جدا کرنا چاہا جدا نہ ہوا۔ قریب ہی مقتل سے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھا کر لایا، حسین کا ایک ہاتھ بعد شہادت قطع کیا گیا، امام نے دوسرے ہاتھ کو نہ ہٹایا، یہ ملعون آگے بڑھا، امام حسین کے دوسرے ہاتھ کو قطع کرنا چاہا، دیکھا آسمان سے نور کی محمل نازل ہو رہی ہے۔ اب جب محمل نازل ہوئی چند بیبیاں نکلی، دو بیبیاں ایک معظمہ کا بازو تھامے ہیں، وہ اس لاشے پر آئی، ولدی ولدی حسین، یا علی آپ کو کسی نے نہ پہچانا، آپ کے بعد آپ کے حسین کا لاشا پامال کیا گیا۔ یا رسول اللہ آپ نے یہودی عورت کے سر پر چادر اڑوائی تھی، آپ کی زینب بے مقلا اور چادر، کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی شام کا بازار، کبھی یزید کا۔
یا علم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین